لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شفيع المذنبين وإدرته الطاهرين، لا سيما على حجة الله على العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. غسل جنابة کے مسائل پر گفتگو ہو رہی تھی. غسل جنابة کا طریقہ اور اس کے مستحبات، پچھلے جمعے کی گفتگو کا عنوان تھے. طریقہ کار واضح ہو جانے کے بعد اب کچھ پیچیدہ مسائل ہیں کہ جن کی باری آ رہی ہے. ان میں سے بعض مسائل اتنے زیادہ خشک اور ایک عام آدمی کے نزدیک پیچیدہ ہیں کہ میں خود اس تذبذب میں تھا کہ انہیں بیان کیا جائے یا بیان نہ کیا جائے، لیکن چونکہ ان کا تعلق واجبات سے ہے اور لوگوں کو پیش آتے رہتے ہیں، اس لیے چاہے اسے مشکل مسئلہ یا خشک مسئلہ سمجھا جائے بیان تو کرنا پڑے گا. لیکن آئندہ جمعے کو ان کی باری صحیح معنوں میں آئے گی تو آج پہلے سے میں نے آگاہ کر دیا تاکہ جو لوگ فقہ کی بہت زیادہ تفصیلات کو پسند نہیں کرتے ان کے لیے کوئی زحمت و پریشانی نہ ہو اور وہ ایک جمعے کا نافع کر جائیں. بعض ساتھیوں نے اس جانب کی توجہ مبذول کرائی ہے کہ غسل جنابت واجب کب ہوتا ہے، جس کی گفتگو تو ابھی آئی نہیں، اور میں نے پہلے ہی عرض کر دیا تھا کہ کیونکہ اس میں بعض ایسے مسائل آتے ہیں جو بہت زیادہ کھل کے بیان نہیں ہو سکتے تو وہ بھی پہلے سے اطلاع دینے کے بعد بیان کیے جائیں گے. پہلے یہ طریقہ کار جو غسل جنابت کا اپنا طریقہ ہے یہ مکمل ہو جائے. ہاں، یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنا کہ غسل جنابت کا جو طریقہ پچھلی دفعہ بتایا گیا اور جو مسائل آج آ رہے ہیں، یہ اصل میں غسل جنابت کے بارے میں نہیں بلکہ یہ اسلام کے جتنے بھی غسل ہیں سوائے غسل میت کے، سب کے بارے میں ان مسائل کا اطلاق ہوگا. تو آج ہماری گفتگو شروع ہو رہی ہے غسل جنابت کی شرائط سے، لیکن یہ بھی صرف غسل جنابت کی شرائط نہیں بلکہ اسلام میں جتنے بھی واجب غسل ہیں، جتنے بھی مستحب غسل ہیں، سب کا یہی مسئلہ ہے. تو غسل جنابت کے طریقہ کار کے بعد اب موضوع جیسا کہ میں نے بتایا شرائط کا آیا. شرائط اسلام میں ان چیزوں کو کہا جاتا کہ جو کسی بھی عمل شروع کرنے سے پہلے حاصل کر لینا واجب ہے. جب انسان کوئی بھی واجب یا مستحب کام انجام دے گا تو خود الگ اس کام کا جو طریقہ کار اس کا نام ہوتا ہے اجزاء. لیکن وہ کام شروع کرنے سے پہلے جن باتوں کا خیال رکھنا ضروری، جس کے بغیر آپ وہ عمل شروع کر ہی نہیں سکتے، ان کا نام ہے شرائط. نماز کے اندر رکوع جزء نماز ہے، اجزائے نماز ہے، کیونکہ یہ نماز کے حصہ، نماز کا حصہ نماز کے طریقے میں شامل ہے. لیکن نماز کے لیے وضو شرط ہے، یعنی پہلے آپ کو وضو کرنا ہے، اس کے بعد آپ نماز پڑھیں. لیکن رکوع میں یہ نہیں ہے کہ پہلے رکوع کریں اور اس کے بعد نماز شروع، بلکہ رکوع تو خود نماز ہی کا ایک نام ہے، نماز ہی کا ایک حصہ ہے. تو پچھلی تقریر آئی تھی غسل جنابت کے اجزاء، غسل جنابت کا طریقہ کہ نیت کریں، نیت کرنے کے بعد سر اور گردن کو دھوئیں، اس کے بعد امام خمینی کے نزدیک اور آغا گلپائیگانی کے نزدیک جسم کا سیدھا حصہ دھویا جائے اور اس کے بعد جسم کا الٹا حصہ، اور آغائے پل کے نزدیک سر و گردن کے بعد پورا جسم دھو لیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ سیدھے اور الٹے حصے کی ترتیب کا خیال رکھیں. یہ ہے غسل کا طریقہ کار. لیکن غسل شروع کرنے سے پہلے چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، ورنہ اس طریقہ کار پر عمل کرنے کے باوجود نہ غسل مانا جائے گا نہ آپ پاک مانے جائیں گے. وہ چیزیں جن کا پہلے خیال کرنا ضروری ہے، جن کو شرائط غسل کہا جاتا ہے، ان کی تعداد میں اختلاف ہے. زیادہ مشہور علماء کے نزدیک یہ ہے کہ 12 چیزیں غسل جنابت سے پہلے خیال کرنا لازم ہے. لیکن ان 12 چیزوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ 8 چیزوں کے بعد پھر اختلافات شروع ہو جاتے ہیں موجودہ مراجع کے. لیکن ایک عام فتویٰ, ایک عام قول یہی کہ غسل جنابت شروع کرنے سے پہلے 12 باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے. اور اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو تو وضو کے مسائل کے دوران آئے گی, کیونکہ تمام علماء کا طریقہ کار یہی کہ غسل کی شرائط کو وضو میں بیان کرتے ہیں. کیوں؟ شرائط کے اعتبار سے وضو اور غسل میں زیادہ فرق نہیں. خیر, پہلے ہم ان 12 کی فہرست بیان کر دیں اور اس کے بعد پھر ان کا جتنا تجزیہ اور تحلیل غسل کے بارے میں ضروری ہے اس مرحلے سے گزرا جائے. تو جو 12 شرائط غسل عام علماء کے نزدیک مشہور ہیں وہ یہ ہیں. نمبر 1, نیت. نیت کو شرط اس لیے مانا گیا کہ غسل اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کے پاس نیت ہونا چاہیے. اگر آپ نے غسل شروع کر دیا, تھوڑا سا جسم کا حصہ دھو لیا, اس کے بعد آپ نے نیت کی, تو جو تھوڑا سا حصہ دھل گیا وہ بیکار ہو گیا, اسے دوبارہ دھونا پڑے گا. اس لیے نیت شرائط میں آ رہی ہے, بس زیادہ تفصیل میں جانا بیکار. نمبر 1, نیت. اس کے بعد پھر 5 مسئلے مسلسل پانی سے متعلق ہیں. 5 شرطیں, 4 شرطیں, اس کے بعد 4 مسلسل شرطیں پانی کے بارے میں. پہلی شرط نیت, دوسری شرط یہ ہے کہ پانی مطلق ہو, تیسری شرط یہ ہے کہ پانی پاک ہو, چوتھی شرط یہ ہے کہ پانی مباح ہو, اور 5ویں شرط یہ ہے کہ پانی ضرر یا نقصان نہ پہنچاتا ہو. 4 شرطیں پانی کی اور 1 شرط نیت, یہ 5 شرطیں ہو گئی. 6ویں شرط مباح شرط, یعنی غسل انسان خود انجام دے. 7ویں شرط وقت بہت تنگ نہ ہو, وقت بہت کم نہ ہو. اور 8ویں شرط جسم پر رکاوٹ نہ ہو. یہ 8 شرطیں ہوئیں. جس کے بعد مزید 4 اور شرطیں جو علماء کے درمیان مشہور ہیں. نمبر 9, جس پانی سے غسل کیا جا رہا اس پانی کا برتن سونے اور چاندی کا نہ ہو, یعنی برتن سونے چاندی کا نہ ہو. 10ویں شرط بھی برتن سے متعلقہ, کہ برتن مباح ہو. 11ویں شرط جگہ سے متعلق ہے, جس جگہ غسل کیا جا رہا یا غسل کا پانی گر رہا وہ بھی مباح ہو. اور 12ویں شرط یہ ہے کہ غسل سے پہلے غسل کے اعضاء پاک ہونا چاہیے. تو یہ کل 12 شرطیں ہیں کہ جو علماء کے درمیان مشہور ہیں. موضوع کی مناسبت سے یہ بتا دیا جائے کہ وضو کے اندر ان 12 کے بعد جو اور باتیں بڑھ جاتی, 13ویں شرط وضو میں آتی ہے کہ وضو اعلیٰ کا خیال کرتے ہوئے کیا جائے, یعنی وضو اوپر سے نیچے. غسل کے اندر تمام شیعہ علماء متفق ہیں کہ یہ کوئی شرط نہیں. اور وضو کی 14ویں شرط موالات, جو علماء کی نزدیک غسل میں شرط نہیں. تو وضو کی 14 شرطیں ہوئیں, 14 میں سے 2 تو بہرحال کٹ گئی غسل کے لیے, غسل میں ان کی ضرورت نہیں. اب 12 شرطیں بچی. لیکن جیسا کہ آپ نے ابتدا میں میرا جملہ سنا کہ ان 12 میں بھی علماء میں اختلاف ہے کہ ان کو مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا. اب مختصراً گفتگو ابھی ہو جائے, لیکن جو پہلی 8 شرطیں اصل میں اس کی بحث وضو کے مسائل میں ہو, ہاں, لیکن جو باقی 4 اختلافی شرطیں ہیں وہ آج آ جائیں. نمبر 1, نیت. نیت کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے شیعہ علماء کہ کوئی بھی عبادت بغیر نیت سے صحیح ہی نہیں. ثواب تو خیر نہیں ملے گا, لیکن عبادت صحیح بھی نہیں, غلط. اور وضو اور غسل کو عبادت مانا گیا, اس لیے اس میں نیت کا ہونا لازم. کپڑا پاک کرنا عبادت نہیں, چنانچہ کپڑا پاک کرنے میں اگر آپ نیت نہ کریں تو کوئی بات نہیں ہے, کپڑا پاک ہو جائے گا. نیت نہ کرے کا مقصد یہ کہ مقصد ہم کو پتا ہی نہیں کہ ہمارا کپڑا نجس ہے. ویسے ہی باہر صحن میں پڑا تھا کہ صبح سے اٹھانا, بارش ہو گئی, کپڑا بھیگ گیا, خود بخود پاک ہو گئے. اگر اتنی بارش ہو جائے جو کپڑے کو پاک کرتی, نیت تو چھوڑے ہم نے کوئی کام بھی نہیں کیا کپڑا پاک کرنے, لیکن کپڑا پاک ہو گئے. اس کے برعکس ہماری کوئی نیت نہیں ہے غسل, اور ایک مرتبہ ہم خالی سوئمنگ کے ارادے سے تالاب میں غوطہ لگا کے نکل آئے, بعد میں یاد آیا کہ ارے ہم پر تو غسل واجب تھا، اب یہ غسل نہیں مانا جائے گا، یا کوئی نیت ہی نہیں ہے ہم حمام میں جا کے آغاز کوئی کے طریقے سے نہا کے آ گئے، بعد میں یاد آیا کہ ارے ہم پہ تو غسل واجب ہے، وہ نہانا بیکار ہے، دوبارہ نہانا پڑے گا کیونکہ نیت نہیں. لیکن کپڑا پاک کرنے میں یہ مسئلہ نہیں، زمین پاک کرنے میں یہ مسئلہ نہیں، زمین نجس، ارادہ کر کے آگے اسے پاک کریں گے. شام کو آئے دیکھا کہ اتنی بارش ہو گئی کہ خود بخود زمین کھل گئی، اب وہ پاک ہو گئی. ہاں یہ ضرور ہے کہ کپڑا پاک کرتے ہوئے اگر نیت کر لیں کہ میں اللہ کی خوشی کے لیے کپڑا پاک کر رہا ہوں تو ثواب ملے گا، بغیر نیت کے پاک کریں تو ثواب نہیں ملے گا. لیکن کپڑا بہرحال دونوں صورتوں میں پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ کپڑا پاک کرنا عبادت نہیں. لیکن جو عبادت وہ کبھی نیت کے بغیر نہیں ہو سکتی، ثواب کو تو چھوڑیں عبادت ہو بھی نہیں سکتی. غسل عبادت ہے، اس کی پہلی شرط ہے کہ نیت کرنا. نیت کے بارے میں میں اکثر گفتگو کرتا رہتا ہوں، مسائل کی کلاس کے علاوہ بھی، اس لیے اس کی تفصیل میں جانا بیکار، لیکن پھر دوہرا دیا جائے کہ نیت صرف دو چیزوں کا نام ہے، کہ دل میں یہ خیال ہو کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں اور کس کے لیے کر رہے ہیں. بس غسل کر رہا ہوں اور اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یہ نیت ہو، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نیت نہیں ہے. اس کی پہچان بھی پچھلی دفعہ آ گئی تھی کہ اگر کوئی آپ سے سوال کر لے تو آپ جواب دے دیں کہ میں یہ غسل اللہ کے لیے کر رہا ہوں، بس نیت کا یہ مسئلہ ہے. البتہ اہمیت کی وجہ سے یہ بات بار بار کہی جاتی کہ نیت ابتدائے غسل سے آخر غسل تک برقرار رکھنا واجب. اگر دوران غسل آپ کا ارادہ چینج ہو گئے کہ چھوڑو آپ غسل نہیں کرنا، بہت ٹائم ہے، دو گھنٹے کے بعد آگے کر لیں، تو کیا یہ غسل باطل ہو گیا یا باطل نہیں ہوا؟ یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے جو آج کی گفتگو کے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ پیچیدہ مسائل کو میں بعد میں بیان کروں. مختصر سا مسئلہ کی نیت لازم. نمبر دو، جس پانی سے غسل کیا جائے اسے مطلق ہونا چاہیے. مطلق اور مضاف کسے کہتے ہیں؟ یہ تو پوری تفصیلی بحث دو سال پہلے ہو چکی، لیکن صرف ایک چیز کی جانب آپ کی توجہ کو مبذول کرانا، وہ یہ کہ مطلق یعنی عام پانی، سادہ پانی. لفظ خالص کا استعمال صحیح تو نہیں، خالص پانی تو نہیں، لیکن عام پانی. کہ آپ دنیا کے کسی بھی معاشرے کے سامنے اسے رکھیں تو لوگ کہیں کہ یہ پانی ہے، یہ واٹر ہے، یہ آب ہے، یہ مایا، جس زبان کا بھی بولنے والا، اس کا نام ہے مطلق پانی، جو عام پانی ہوتا. ہمارے یہاں مطلق پانی کو لوگ بہت زیادہ سخت مسئلہ بنا رہے ہیں. ذرا سا رنگ بدل جائے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پانی مطلق نہیں رہا، ذرا سی بو آنے لگے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مطلق پانی نہیں رہا. مطلق یہ مسئلہ نہیں، بہت ہی آسان کہ جس کے سامنے رکھا جائے وہ کہے کہ پانی. اب سمندر کا پانی، دریا کا پانی، کنویں کا پانی، چشمے کا پانی اور باقاعدہ صاف کر کے لایا جانے والا پانی، یہ سب مطلق پانی ہے، لیکن ہر ایک رنگ میں، ہر ایک ذائقے میں، ہر ایک بو میں تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیونکہ کراچی کے پانی کے عادی ہو گئے، اس سے ذرا سا بدلا ہوا رنگ نظر آئے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مطلق نہیں رہا، اس سے ذرا سا بدلا ہوا ذائقہ نظر آئے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مطلق نہیں رہا. یعنی حتیٰ یہ کہ سمندر کا پانی، جو پانیوں میں سب سے بہتر پانی، اس سب کے بارے میں لوگ شک کرنے رہتے ہیں کہ کیونکہ نمکین ہے اس لیے شاید یہ مطلق نہ ہو. اور پھر جو اس وقت ہمارے ملک کی صورتحال، اس کی وجہ سے تو اکثر، کیونکہ نظام مملکت بہت زیادہ گرم برہم، پانی میں مختلف قسم کی بو، پانی میں مختلف قسم کے رنگ آ جاتے، تو اس سے پانی مضاف نہیں بنتا، بلکہ مضاف کا معیار یہ کہ عام آدمی کے سامنے رکھا جائے تو وہ اس کو پانی ہی ماننے سے انکار کرے، یا یہ کہے کہ اس کے اندر آپ نے اتنا زیادہ کسی اور چیز کو ملا دیا ہے کہ یہ پانی نہیں رہا. خیر اس تفصیل میں جانے کا خاص مقصد ہے. تو مطلق پانی جو ہے وہ ذرا سا رنگ بدل جانے سے ختم نہیں ہوتا. جیسا میں اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان کے جو دیہاتی علاقے ہیں، خصوصاً اندرون سندھ، وہاں پانی کا رنگ کراچی کے پانی سے بہت زیادہ مختلف نظر آتا، اور جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں رہنے والے وہ کراچی کے پانی کو پانی نہیں مانتے ہیں صحت کے اعتبار سے. تو یہ معیار نہیں کہ یہ وہ پانی خالص اور جسم انسانی کے لیے مفید. معیار یہ ہے کہ آپ کسی بھی آدمی کے سامنے پانی رکھ دیں تو وہ کہے پانی ہے، اس سے زیادہ کی ضرورت فی الحال نہیں. جس پانی سے غسل کیا جائے اسے مطلق ہونا چاہیے، لیکن اس سے مراد یہ کہ جب پانی جسم تک پہنچے اس وقت اسے مطلق ہونا چاہیے، یعنی جس وقت وہ جسم پر بہے اس وقت اسے مطلق ہونا چاہیے، اگر رہنے کے بعد وہ مضاف ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. چنانچہ اگر پہلے سے جسم پہ صابن لگا ہوا اور اس کثیر مقدار میں پانی کو ڈالا جا رہا کہ پانی جسم سے گرنے کے بعد تو صابن کے رنگ کا ہو رہا، لیکن جب جسم پہ پہنچا اور جس وقت اس نے کھال کے اوپر سفر کیا اس وقت تک اگر وہ مطلق رہا اور بعد میں مضاف ہو گیا، کوئی بات نہیں ہے، اس سے آپ کا غسل صحیح رہے گا. یعنی مطلق کا معیار یہ نہیں کہ جسم سے گرنے کے بعد جو پانی بہ کے گٹر میں جا رہا وہ مطلق ہونا چاہیے، نہیں، اگر وہ مضاف ہو جائے تو کوئی بات نہیں. جسم پر گرتے وقت اور کھال کو گیلا کرتے وقت اس پانی کو مطلق ہونا چاہیے، چاہے گیلا کرنے کے فوراً بعد جب وہ ذرا مزید نیچے جائے تو نیچے کے صابن سے نیچے وہ مضاف ہو جائے، اس سے غسل پہ فرق نہیں پڑتا. خیر، یہ دوسری شرط تھی کہ پانی مطلق. تیسری شرط یہ ہے کہ پانی پاک، نجس پانی. جب خود ہی پاک ہے تو شے موتی یہ شے نہیں ہو سکتی، جس کے پاس خود ایک صلاحیت نہ ہو کسی اور کو وہ صلاحیت نہیں دے سکتا. چنانچہ اگر پانی خود نجس ہے تو وہ دوسرے کو پاک نہیں کرے گا. تیسری شرط یہ ہے کہ پانی پاک. چوتھی شرط یہ ہے کہ پانی مباح ہو اور غصبی نہ ہو، کسی سے چھینا ہوا نہ ہو، مالک کی اجازت کے بغیر استعمال کیا جانے والا پانی نہ ہو. اسی وجہ سے مسجد کے پانی میں اگر شک ہو کہ یہ پانی صرف وضو کے لیے ہے یا اس سے غسل کی بھی اجازت، اس پانی سے غسل نہیں ہو سکتا. عام حالت میں تو یہ مسئلے پیش نہیں آتے، احتکاب کے دوران یہ مسئلہ پیش آ جاتا کہ جا کے مسجد ہی کے حمام میں نہانا. تو اگر یہ استعمال یہ شک ہو کہ یہ پانی پتا نہیں، وضو کے لیے تو ہر مسجد کا پانی اس میں تو گنجائش نہیں ہے، شک کی، جب تک کہ صراحتن وہاں نوٹس نہ لگا ہو کہ آپ وضو بھی نہیں کر سکتے. کبھی کبھار ایسے اعلان ہوتے ہیں مسجد میں کہ آپ وضو اپنے گھر سے کر کے آئیے، وہ تو ایک خود عرصے میں تو وضو کرنا غلط، لیکن ویسے عام طور پہ وضو خانہ خود ایک نشانی ہے اس بات کی کہ یہ پانی وضو کے لیے تو ہے، لیکن کیا غسل کے لیے بھی ہے مسجد کا پانی یا نہیں؟ تو اب اس کے معلوم کرنے کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو مسجد کی انتظامیہ کا ثقہ اور قابل بھروسہ آدمی بتا دے یہاں یہ پانی غسل کے لیے بھی، لاپرواہ آدمی نہیں، مسائل سے جان چھڑانے والا نہیں، ثقہ، قابل بھروسہ، قابل اعتماد. اور یہ کہ عام رواج ہو کہ لوگ مسجد سے غسل کرتے ہیں اور کوئی اعتراض نہیں کرتا. ان دو کے علاوہ اگر آپ کو شک ہو گئے کہ اس مسجد کا پانی پتا نہیں غسل کے لیے ہے یا صرف وضو کے لیے ہے، وہاں غسل کرنے کی اجازت نہیں. اسی طرح مدرسوں یا جو وقف خاص کی جگہ ہوتی، کوئی مسافر خانہ ہے جو وقف کیا گیا، کرائے کا مسئلہ نہیں، کوئی مدرسہ، وہاں جو پانی ہے چاہے حوض میں ہو یا ٹنکی میں ہو یا نل میں ہو، ہم گئے اپنے کسی دوست سے ملاقات کرنے کے لیے اور وہاں غسل کر دیا اس کے حمام، تو اگر عام غسل ہے تو اس میں تو خالی گناہ کا مسئلہ، غسل جنابت ہے تو گناہ بھی ہے اور غسل بھی واجب ہے. وہاں بھی یہی طریقہ کہ یا تو قابل بھروسہ آدمی یہ بتا دے کہ مدرسے کا پانی یا مسافر خانے کا پانی یہ سب کے لیے، یہی مسئلہ ہوٹلوں میں بھی چلے گا. ہم گئے ہیں ہوٹل میں، ہم نے کرایہ دیا، ہم وہاں رہ رہے ہیں، ہمارے ہم سے ملاقات کے لیے کوئی آدمی آیا اور اس نے اگر کہا کہ میں یہاں نہانا چاہتا ہوں، یہ وہی مسئلہ رہے گا، چاہے مدرسہ ہو، چاہے ہوٹل ہو، چاہے مسافر خانہ ہو، ان تمام مقامات سے اس مسئلے کا اطلاع کہ یا تو انتظامیہ کا قابل بھروسہ آدمی کہے کہ کوئی اس میں حرج نہیں، یا ایک عام طریقہ رائے دے اور کوئی منع نہ کرتا ہو. ان دو کے علاوہ اگر شک ہو رہا ہے تو ہوٹل، مسافر خانہ، مدرسہ، وہاں رہنے والوں کے علاوہ کسی اور کے لیے غسل کرنا صحیح نہیں. یہی مسئلہ سبیل کے پانی کا، سبیل کا پانی، سبیل کا مطلب ہی ہوتا ہے پینے کے لیے. اب اگر اس پہ وضو اور غسل کیا جائے تو اشکال ہے، وہ صحیح نہیں ہے جب تک کہ وہ مالک اجازت نہ دے. تو خیر، بہرحال ہم کو تفصیلات میں فی الحال نہیں جانا، اشارے کرتے ہوئے آگے بڑھنا. چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ پانی مباح. مباح کا مطلب یہی کہ وہ پانی ایسا کہ جس پر کسی اور کا حق نہ ہو یا اس پانی کا مالک منع نہ کر دے. خیر، یہ تو چوتھا مسئلہ ہوا. مزید تفصیلات اگر آپ کو چاہیے تو غسل جنابت کے فوراً بعد جب وضو کے مسائل شروع ہوں گے اس کا انتظار کریں. پانچویں شرط یہ ہے کہ پانی کے استعمال میں نقصان نہ ہو. اگر پانی کا استعمال نقصان دے بیماری کی وجہ سے یا موسم کی وجہ سے اور پھر بھی آدمی غسل کر لے تو وہ گناہگار ہوگا، اور بعض حالتوں میں تو اس کا غسل بھی پاتے. بہرحال یہ تو پانچ شرطیں ہو گئی، نیت، پانی مطلق ہو، پانی پاک ہو، پانی مباح ہو، پانی نقصان نہ دے. چھٹی شرط کہ غسل کرنے مباشرت، مباشرت کے معنی عربی میں ہے ایک کام خود کرنا. اس طرح وضو کے اندر اگر آپ کسی سے مدد کہ وہ آپ کو وضو کرائے تو یہ وضو باطل ہے جب تک کہ مجبوری نہ ہو. ہاں مجبوری کا مطلب الگ. اسی طرح غسل بھی خود کرنا، خود کرنا. اگر کسی اور نے غسل کرا دیا ہے اور مجبوری نہیں ہے تو وہ غسل باطل. البتہ خود کرنا کے اندر دو چیزوں کی وضاحت ضروری. مقدمات میں کسی کی مدد لی جا سکتی. مقدمات کا مطلب ہے غسل نہیں، غسل سے پہلے کی جو تیاریاں یا پریپریشن ہوتی. مثلا وضو میں اس کی مثال یہ دی جاتی کہ اگر ہم کسی دوسرے آدمی سے مدد لیں کہ وہ ہمارا ہاتھ دھو رہا، ہمارا وضو باطل. لیکن اگر وہ خالی لوٹے سے ہمارے چلو میں پانی ڈال رہا، چلو میں پانی کسی اور نے ڈالا لیکن ہاتھ کے اوپر پانی ہم نے ڈالا، تو وضو نام ہے ہاتھ دھونے کا. چلو میں پانی لینا وضو نہیں، وہ وضو کے مقدمات ہیں، وضو کی تیاری. تو اب اگر چلو میں کوئی اور پانی ڈال رہا تو یہ مکروہ تو ہے لیکن حرام نہیں ہے، وضو غلط نہیں اگر ہم ہاتھ کے اوپر خود پانی ڈال رہے ہیں. بلکہ اگر کسی نے ہمارے ہاتھ پر بھی خود پانی ڈالا لیکن ہم نے اس پانی سے وضو نہیں کیا، جب وہ پانی ڈال چکا تب ہم نے اس پانی کو پھیلانا شروع کیا اور یہ نیت کی کہ اب میں اپنا ہاتھ دھو رہا ہوں وضو کے لیے، تو یہ بھی جائز ہے لیکن کراہیت کے ساتھ، کیونکہ آپ پوری مدد نہیں لی کسی اور سے، اس لیے جائز. البتہ بالکل قریبی قریبی مدد لی ہے اس لیے یہ مکروہ. بہرحال یہ تو میں نے مثال دی بات سمجھانے کے. تو غسل کے اندر اگر کوئی آدمی بالٹی بھر کے ہم کو دے رہا، نہا ہم خود رہیں، لوٹے بھر بھر کے ہم کو دے رہا، نہا ہم خود ہی رہیں، پانی ہم خود پہنچا رہے، تو یہ کراہیت کے ساتھ جائز، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اس میں بے جان چیزوں سے جو مدد دی جاتی وہ اس میں کوئی فرق نہیں ڈالتی. البتہ اس کو اصول بھی نہیں کہہ سکتے. مثلا شاور سے، نل سے یا لوٹے سے جو مدد دی جاتی اسے ہم اسلام نے بالکل جائز قرار دیا. یعنی شاور بھی تو مددگار ہے پانی پہنچانے. بلکہ یہاں تک مسئلہ کہ اگر بارش ہو رہی اور آپ بارش کے نیچے اس طرح کھڑے ہو کہ آپ کا سارا جسم بھیگ رہا اور نیت آپ کر رہے ہیں، تب بھی آپ کا غسل بالکل صحیح. یا برنالے وغیرہ سے اگر پاک پانی گر رہا اور آپ اس کے نیچے کھڑے ہو، پانی خود آپ کے جسم تک جا رہا، تو آپ کا غسل بالکل صحیح. تو مدد لینے سے مطلب جاندار کی مدد ہے، بے جان کی نہیں. البتہ بعض بے جان چیزوں کی مدد بھی غسل کو غلط کر دے گی، کیونکہ اصل میں آپ عرف ہے، عرف کہے کہ اس آدمی نے غسل اپنے ہاتھ سے کیا ہے، چاہے وہ آپ شاور سے کر رہے ہیں، لوٹے سے کر رہے ہیں. لوگ تو یہی کہیں گے کہ غسل آپ خود کر رہے ہیں، اس اعتبار سے غسل صحیح رہے گا. تو میں پیچیدگی سے بچانے کے لیے اتنا کہہ کہ فی الحال کیونکہ ابھی ویسی مشینیں نہیں بنی، یہ جیسی بند تو گئی ہیں، ابھی کراچی کے میں لوگوں کے گھروں میں نہیں ہیں، جیسے جاپان میں روبوٹ وغیرہ بنائے گئے کہ جو آپ کے لیے ہر کام انجام دیں گے، آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا، اس کا غسل تو بہرحال باتیں ہو، کیونکہ عرف اس میں یہی کہے گا کہ غسل آپ نے نہیں کیا. لیکن فی الحال جو ہمارے یہاں حمام وغیرہ میں آلات استعمال ہو رہے ہیں، شاور ہے، نل ہے، اس کی مدد سے کوئی حرج نہیں ہے. چھٹی شرط یہ ہے کہ غسل خود کرے، کسی اور کی مدد نہ لی جائے. لیکن غسل سے مراد ہے پانی پہنچانے کا عمل، یہ آپ کو خود کرنا. اس سے پہلے کے جو معاملات ہیں اس میں اگر آپ کی کوئی مدد کرے تو اس میں کسی قسم کا کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے. اور یہ مسئلہ ہمارے یہاں عام آدمی بھی جانتا. اور عجیب بات یہ کہ غسل وضو میں لوگ چکرا جاتے ہیں. ایک آدمی اگر لوٹا بھر کے دے جا رہا یا چلو میں پانی ڈال رہا ہے تو بعض زیادہ احتیاط کرنے والے چکرا جاتے ہیں کہ شاید وضو غلط. لیکن غسل میں عام طور پہ یہ رواج، خصوصاً خواتین کے یہاں جب یہ پانی گرم کرنے کا انتظام باورچی خانے میں ہوتا تو اکثر یہ دیتا ہے کہ بالٹیاں بھر بھر کے لائی جا رہی. بہرحال شرم اس میں کوئی حرج نہیں. ساتواں مسئلہ وقت کم نہ. اگر نماز پڑا ہونے اتنا کم وقت رہ گیا کہ آپ غسل کرنے جائیں گے تو آپ کی نماز چلی جائے گی، تو اب یہ موقع تیمم کا ہے غسل کا نہیں، اس موقع پہ غسل کرنا جائز نہیں. تو اس بات کا خیال رکھیں کہ غسل اس وقت ہے جب اتنا ٹائم ہو کہ غسل کر کے نماز آپ کو مل جائے. اگر اس سے کم وقت رہ گیا ہے تو غسل ثابت. اب یہ دوسری بات کہ پھر بھی اگر کوئی آدمی غسل کر اس کے نتیجے میں خراب ہو جائے، یعنی نماز قضا، جو میں مثال دیتا کہ نماز مغرب ہے فرض کیجئے کہ نماز ظہر ہے. آج کل مثلا 6:06 میں قضا ہو رہی اور کسی نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی اور 6 بجے اس پہ غسل واجب ہوا, تو اب 6 منٹ کے اندر غسل کر کے نماز پڑھنا ناممکن ہے ایک عام آدمی کے لیے, شرم تو نہیں ایک عام آدمی کے لیے. اب اس کے لیے واجب ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھ, کیونکہ غسل کرنے جائے گا تو غسل کے چکر میں نماز قضا ہو جائے گی جو زیادہ بڑا گناہ. تو ساتویں بات یہ کہ ٹائم اتنا ہونا چاہیے, لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر کوئی اس مسئلے کو نہ مانے اور پھر بھی غسل کر لے چاہے اس کی نماز قضا, اس کا غسل باطل نہیں ہے, تفصیل بعد میں آنے والی. اسی میں نماز کے علاوہ روزے کا بھی مسئلہ ہے, روزے کا بھی یہی حکم کہ اگر سحری ختم ہونے میں اتنا کم وقت رہ گیا کہ غسل کر کے پھر نکلیں گے حمام سے تو روزہ شروع ہو چکا ہوگا, جب غسل مکمل ہوگا تو روزہ شروع ہو جائے گا, اس وقت کی غسل کی اجازت نہیں. بہرحال یہ ساتویں شرط. آٹھویں اور آخری متفق علیہ شرط کہ جسے پر کوئی رکاوٹ نہ ہو, کیونکہ غسل کا مسئلہ یہ کہ غسل میں آپ کو پورا جسم دھونا, بال برابر حصہ بھی اگر دھلے بغیر رہ گیا تو آپ کا غسل باطل. البتہ جو جسم کے باطنی حصے ناک کے اندر کا سوراخ, کان کے اندر کا سوراخ, منہ کے اندر کا حصہ, اس کی تفصیل آ گئی کہ یہ اگر نہ دھو جائے تو کوئی حرج نہیں. اور اسی میں یہ بات بھی آئی کہ اگر آدمی کو کبھی شک ہونے لگے کہ کھلا حصہ میرے جسم کا ظاہر ہے یا باطن, اس کو دھونا واجب نہیں ہے, یعنی اس کا باطن مانا جائے. اور پھر اسی سے متعلقہ ایک بات اور وضاحت کر دی جائے کہ کان میں جو سوراخ کیا جاتا ہے جو مستحب ہے بچے کے پیدائش کے بعد, یا ناک میں جو سوراخ کیا جاتا, اگر یہ سوراخ اتنا بڑا کہ اندر کا حصہ ظاہر ہو گئے, یعنی لوگ کہنے لگے کہ اب یہ جو کان کے اندر کا سوراخ یہ تو آپ کے جسم کے ظاہر میں آ گیا ہے, تو اس کو دھونا واجب ہوگا غسل. اور اگر یہ سوراخ ہے لیکن چھپا ہوا, لوگوں کی نگاہ کان کے سوراخ کے اندر کا حصہ ابھی جسم کا باطنی مانا جا رہا, اسے دھونا واجب نہیں. اب یہاں پہ عام مومنین بہرحال کنفیوز تو ہوتے کہ مطلب کیا ہوا کہ یہ کان کی جو نو اس کے اندر کا سوراخ, عام آدمی سے پوچھنے کا مطلب کیا ہوا, لیکن اس کا اور کوئی مطلب ہو یا نہ ہو اس کی بحث میں جانے کا مطلب ہے کہ ہمارا موضوع نامکمل رہ جائے گا. تو یہ مہاراج مختصر مسئلہ بتا کے تفصیلات بات کے لیے, جو سمجھ گئے تو سمجھ گئے, جو نہیں سمجھے وہ بات کا انتظار کرے, میں اپنے موضوع پہ آ جاؤں. تو غسل کے لیے یہ شرط کہ جتنا جسم دھونا واجب, یعنی پورا ظاہری جسم جس میں یہ اندرونی حصے نکل گئے, بڑے بالوں کا آغاز کوئی اور کمینی کا مسئلہ پچھلی دفعہ آ گیا, اس کے علاوہ پورا جسم دھونا واجب, بال برابر بھی حصہ اگر بغیر پانی کے رہ گیا تو غسل باطل. اب ایک تو یہ ہے کہ آپ نے پانی کم ڈالا اس لیے کوئی حصہ سوکھا رہ گیا تب بھی غسل باطل, اور ایک یہ کہ آپ نے پانی بہت ڈالا لیکن جسم کے کسی حصے کو ایسی کوئی رکاوٹ موجود تھی جس نے پانی کو روک لیا, جیسے نیل پالش, جیسے بہت ہی شدید قسم کی کوئی چکناہٹ یا رنگ وغیرہ, یا بعض قسم کی سیاہی, قلم کی سیاہی کو رکاوٹ کہنا بہت مشکل ہے لیکن بال پین کی سیاہی رکاوٹ بن سکتی. اسی طرح سے چکناہٹ اگر بہت شدید, لیکن ایک بات واضح کر دی جائے کہ ہر انسان کے جسم سے بھی ایک چکناہٹ نکلتی, عام آدمیوں کے یہاں یہ بہت ہی کم ہوتی ہے, اتنی کم کہ غیر محسوس, لیکن بعض افراد کے یہاں جسم سے خارج ہونے والی چکناہٹ بہت زیادہ ہوتی, جو جسم سے خارج ہونے والی چکناہٹ وہ بہرحال کبھی رکاوٹ نہیں مانی جائے گی, وہ تو گویا ایک طرح سے جسم کا حصہ. بہرحال بیرونی چکناہٹ تو ویسلین وغیرہ یا پیٹرول وغیرہ یا کسی قسم کی کریم وغیرہ ایسی لگائی گئی کہ جس نے کھال کے اوپر ایک تہ جما دی, وہ نہیں ہونا چاہیے دوران غسل. اسی طرح سے ایک مسئلہ جو آج کل بہت پیش آ رہا, اچھا اس کے اندر ذمہ داری نہ آغاز کوئی کی ہے کہ وہ واضح کریں کہ کون سی چیز رکاوٹ ہے اور کون سی چیز رکاوٹ نہیں, نہ کسی مسئلہ بتانے والے کی یہ ذمہ داری, ہر آدمی کو خود تحقیق کرنا, اور تحقیق کا طریقہ یہ ہے کہ خود یعنی معاشرے سے پوچھا جائے گا. اب اگر کسی آدمی تحقیق کے بعد یقین ہو گیا کہ یہ رکاوٹ نہیں ہے اس کے غسل صحیح, اور اسی کے دوسرے ساتھی شک رہا کہ یہ رکاوٹ ہے یا نہیں ہے, شک کے عالم میں اس کو رکاوٹ سمجھا جائے گا اور غسل باطل. تو جو ایک عام مسئلہ آج کل پیش آ رہا, آج کل سے میری مراد اس زمانے میں بھی اور خصوصاً ان مہینوں میں, وہ ہے مہندی کا مسئلہ. جو پہلے زمانے کی مہندی رائج تھی ہمارے یہاں, اس کا مسئلہ تو بہت ہی آسان تھا کہ مہندی کا رنگ سال پہ آ جاتا تھا اور خود مہندی جو تھی وہ اتر جاتی تھی یا اتار دی جاتی تھی یا ڈال دی جاتی تھی. اس کے اندر تو کوئی شک ہی نہیں کہ مہندی کا رنگ رکاوٹ نہیں اور اس پر غسل اور وضو بالکل صحیح. یہی مسئلہ خضاب کا تھا. جو پرانے زمانے کے خضاب تھے, جو بال کو ڈائی کیا جاتا تھا تو خالی رنگ آ جاتا تھا بالوں پر اور اس کے بعد کوئی میٹیریل یا کوئی مادہ نہیں ہوتا. اس مہندی اور خضاب میں کوئی حرج نہیں تھا اور اس سے غسل میں رکاوٹ نہیں ہوتی. لیکن آج کل سنا یہ گیا کہ جو خضاب آتے ہیں وہ بھی اور خصوصاً جو مہندیاں, کون والی مہندی, وہ صرف رنگ نہیں بلکہ اس کی ایک طے جم جاتی ہے کھال کے اوپر, باقاعدہ ایک رکاوٹ ایک طے سے جمع ہو جاتی. اگر واقعاً ایسا ہے تو ایسی مہندی کے اوپر نہ وضو ہو سکتا ہے نہ غسل. کے اوپر نہ وضو ہو سکتا ہے نہ غسل, اور ایسے خضاب پر نہ وضو ہو سکتا ہے نہ غسل. ایک تو یہ مسئلہ, اور دوسرا مسئلہ جس میں لوگ بہت کنفیوز ہوتے وہ ہے میل کا مسئلہ. میل جس میں انسانی پر کچھ نہ کچھ میل تو ہر وقت رہتی, اور یہ والی میل رکاوٹ نہیں. لیکن اگر میل کی اتنی بڑی تہ جمع ہو جائے کہ عام آدمی دیکھے تو وہ یہ کہے کہ آپ کے جسم پر ایک رکاوٹ آ گئی, ایسی میل کو صاف کرنا ضروری ہے غسل کرنے سے پہلے. لیکن وہ بہت ہی نمایاں قسم کی میل ہونا چاہیے. ایسے لوگ جو تقریباً روزانہ نہاتے غسل نہیں کرتے, ویسے ہی جو بات لیتے ہیں یا نہاتے, ان کے جسم پہ ایسی میل نہیں ہوگی. وسواس کی بات دوسری کہ آدمی خود اپنے آپ کو شک میں ڈالے, لیکن بہرحال پر اس کی نگاہ جو روزانہ نہانے والا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے جسم پہ ایسی کوئی میل جمع, الا یہ کہ اس کا پروفیشن یا سامی کسی ایسی جگہ ہو کہ جہاں روزانہ منو اور تنو کے حساب سے میل آ جاتی. ورنہ عام طور کے اوپر جو روزانہ نہاتا ہے اس کے لیے میل کا سوال پیدا نہیں ہوتا. چنانچہ خواتین تک اگر اپنے نجاست کے زمانوں میں 7 دن یا 6 دن بالکل نہ نہا, وہ بات دوسری ہے, پھر میل جمع ہو جائے. لیکن اگر وہ روزانہ نہاتی, جو شرعاً اور میڈیکل دونوں پوائنٹ آف ویو سے کوئی گناہ نہیں, جو صفائی کے لیے اور فریشنس کے لیے نہایا جاتا, ان کا بھی یہی مسئلہ کہ نجاست بے شک 7 دن تک رہی لیکن غسل کے اندر کوئی مسئلہ میل کا نہیں آئے گا. اگر یہ ساری تفصیلات وضو کے مسائل میں آئیں گی, یہاں تو میں صرف اشارہ کر رہا ہوں, تو یہ اس مسئلے کے ساتھ 8 شرطیں مکمل ہو گئی جو تمام موجودہ مراجع بھی مانتے ہیں کہ غسل سے پہلے نیت ہو, نمبر 2 غسل کا پانی مطلق ہو, نمبر 3 غسل کا پانی پاک ہو, نمبر 4 غسل کا پانی مباح ہو, نمبر 5 غسل کا پانی نقصان نہ پہنچائے, نمبر 6 غسل انسان خود کرے, نمبر 7 وقت اتنا ہو کہ غسل کی وجہ سے کوئی واجب نہ چھوٹ رہا, اور نمبر 8 غسل کے دوران جسم پہ رکاوٹ نہ ہو. رکاوٹ کے سلسلے میں مزید ایک مسئلہ ہے جو بعد میں آنے والا توضیح کے اصولے کی وضاحت, کہ اگر کسی کو وضو یا غسل کرنے سے پہلے شک کہ میرے جسم پہ کوئی رکاوٹ ہے تو تحقیق واجب. یہاں شک سے مراد کیا, کیونکہ شک الگ چیز ہے, وسواس الگ چیز. بہرحال وہ بات کا مسئلہ آپ کرتے ہو. اس کے بعد مزید 4 شرطیں جو زیادہ شیعہ علماء مانتے ہیں, لیکن آغائے خوئی اور امام خمینی کو اس میں دوسرے مجتہدین سے اختلاف ہے. نویں شرط یہ ہے کہ جس برتن سے غسل کیا جائے اس کو نے چاندی کرنا. اچھا, غسل میں یہ مسئلہ بہت کم پیش آتا, کیونکہ جس زمانے میں لوگ بالٹیوں سے یا لوٹوں سے غسل کرتے تب تو شاید یہ مسئلہ ہوتا. سونے کا تو مشکل ہے, لیکن چاندی کے لوٹے ہندوستانی معاشرے میں بہت زیادہ رائج تھے. لیکن اب جب نل اور شاور کا نظام آ گیا تب یہ مسئلہ بہت کم ہو کے رہ گیا. بہرحال نواں مسئلہ تھا کہ وہ برتن جس میں پانی جس سے آپ غسل کر رہے اس سونے چاندی کا نہ ہو, اور دسواں یہ ہے کہ وہ برتن مباح وہ تبھی نہ ہو, کسی اور کا برتن اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے, اور نمبر 11
جہاں پہ آپ غسل کر رہے ہیں اور جہاں غسل کا پانی گر رہا تو جزا بھی مباح، یعنی کسی سے چھینی بھی نہ ہو اور کسی اور مالک کی نہ ہو. اور نمبر 12 اعضائے غسل پاک ہونے جلد، یہ 4 اختلافی شرطیں. آئیے اب دیکھیں تو موجودہ اراضی کیا فرماتے ہیں. ایمان خمینی اور آغاز کوئی دونوں کا ایک مسئلہ پہلے آ گیا، بس اسی کی وضاحت کر دینا چاہتے کہ اگر برتن سونے چاندنی کا ہے یا غصبی ہے، چوری کا ہے، ڈاکے کا ہے، چھینا ہوا، اب اگر آپ برتن سے براہ راست اپنے جسم پہ پانی ڈال رہے ہیں تو غسل غلط ہوگا. لیکن اگر آپ برتن سے براہ راست پانی نہیں ڈال رہے تو آپ کا غسل اور وضو صحیح رہے گا. براہ راست کا مطلب وضو میں تو سمجھ میں آ جاتا. یہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ لوٹا چاندی کا ہے یا قصبی، اور آپ اسی لوٹے کی چوٹی دھار اپنے ہاتھ سے گرا رہے ہیں، تو اگر لوٹا چاندی کا سونے کا ہو یا قصبی ہو تو وضو غلط. لیکن اگر لوٹے سے آپ نے اپنے چلو میں پانی دیا، اگر سے یہ عمل بھی جائز نہیں لیکن بہرحال وضو آپ کا صحیح ہو گیا. پانی آپ نے چلو میں لیا، ہاتھ کے اوپر پانی چلو سے پہنچا، پانی آیا اسی چوری شدہ لوٹے سے، لیکن ہاتھ پر پانی چوری شدہ لوٹے سے نہیں آیا، چوری شدہ لوٹے نے پانی کو چلو تک پہنچایا، لیکن ہاتھ جو وضو کا حصہ ہے، چلو وضو کا حصہ نہیں، ہاتھ وضو کا حصہ، اس کے اوپر پانی چلو سے آیا تو یہ عمل جائز ہو گیا. غسل کے اندر اس کا سمجھنا ذرا مشکل ہے کیونکہ غسل میں ایسا کم ہوتا. پھر بھی مثال دے کہ بالٹی ہے چھینی چوری شدہ، لیکن پوری بالٹی آپ اپنے جسم پہ نہیں گرا رہے ہیں بلکہ آپ کٹورے سے یا مگے سے پانی نکال رہے ہیں، اور مگہ جو ہے وہ آپ کا ہے اور مباح. تو اگر دوسرے کی بالٹی میں اپنا مگہ داخل کرنا بھی حرام، لیکن بہرحال حرام ہو گیا، وضو غسل غلط نہیں ہو کیونکہ جسم پر پانی مگے سے گر رہا ہے، بالٹی سے نہیں گر رہا. لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب خود پانی مباح، پانی آپ کا یا اللہ کا پیدا شدہ جس کا کوئی مالک نہیں، بالٹی کسی اور کی ہے، پانی اس کا نہیں. اگر پانی بھی اس کا ہے تو مسئلہ ختم ہو گیا، وہ تو غسل گیا. اچھا تو مسئلہ یہ بنا کہ برتن سونے چاندی کا نہ ہو اور غصبی نہ ہو مباح، موجودہ مراجے کے نزدیک. بلکہ امام خمینی تو فرماتے ہیں کہ ہر صورت میں آپ کا غسل صحیح، چاہے آپ اسی بالٹی سے بھی اپنے جسم پہ پانی ڈالیں، غصبی کا گناہ ملے گا لیکن غسل غلط ہے. اور ہمارا کوئی کہتے ہیں کہ نہیں، بالٹی سے براہ راست جسم پہ پانی ڈالے اور بالٹی چوری کی ہے تو غسل غلط، لیکن بالٹی سے مدے میں لے یا لوٹے میں لے لے اور مدہ لوٹا آپ کا ہے تو غسل آپ کا صحیح ہے، لیکن گناہ ضرور چوری شدہ بالٹی کو استعمال کیوں کر رہے. تو یہ تو مسئلہ ہو گیا سونے چاندی کا اور غسل. 11 مسئلہ، جس جگہ آپ غسل کریں اور جس جگہ پانی گرے اس جگہ کا مسئلہ. امام خمینی اس لیے بھی فرماتے ہیں کہ گناہ ضرور کہ دوسرے کی جگہ پر کھڑے کیوں ہو بغیر اجازت کے اور پانی کیوں ڈال رہے، لیکن غسل آپ کا صحیح. آغائے خوی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ کہ مذہبی جگہ کے اوپر کھڑے ہو کر غسل نہ کیا جائے. اب آغائے خوی کے مقلدوں کو امام خمینی کا مسئلہ اگر نہیں معلوم تو آغائے ذوالفائقانی کو معلوم کرنا ہو، وہ پھر کسی محفل اور مجلس میں آج اتنا مسئلہ کافی. ویسے یہ 3 شرطیں ہو گئی، برتن سونے چاندی کا نہ ہو، برتن مباح ہو غصبی نہ ہو، جگہ غصبی نہ ہو. اچھا اس میں پرانے علماء ایک اور چیز ڈال دیتے ہیں جس پہ آپ آئے خوئی اور خمینی دونوں متفق ہیں کہ وہ گناہ تو ہے لیکن اس سے آپ کا غسل باطل نہیں. لیکن پرانے علماء اس پہ ایک چیز اور ڈال دیتے ہیں. دیکھیے کیا مسئلہ آیا، پانی کسی اور کا نہیں ہونا چاہیے، برتن کسی اور کا نہیں ہونا چاہیے، جگہ کسی اور کی نہیں ہونا چاہیے، یہ 3 چیزیں ہیں. تو پانی میں تو آپ نے سنا کہ آپ آئے خوئی اور خمینی بھی یہی کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ بات. برتن میں آپ نے سنا کہ امام خمینی اور آغائے خوئی میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ برتن بھی اگر کسی اور کا ہے تو گناہ ہوگا لیکن غسل صحیح. جزا کے بارے میں بھی آپ نے سن لیا. لیکن ایک چوتھی چیز جو علماء بڑھاتے ہیں پرانے فرائض کی بات، مراجے کا فتوا، اس کو تو بہرحال دونوں مراجے فتوا دے کے منع کر رہے ہیں، وہ یہ کہ غسل کرنے کے دوران اگر کسی نے پورا لباس نہیں اتارا، مثلاً انڈر ویئر پہنے ہوئے ہیں یا لنگی پہنے ہوئے ہیں اور اس میں غسل کر رہا اور یہ غصبی، تو اس میں بعض پرانے علماء کہتے تھے کہ اس میں بھی غسل باتے. اگر آپ غصبی یعنی کسی اور کی لباس کو اس کی اجازت کے بغیر غسل کے دوران پہن رکھا. اچھا آج کل عام طور پہ لوگ ویسے ہی اس کا خیال نہیں کرتے، یعنی لباس کم پہنا جاتا، خصوصاً جب آدمی غسل خانے کی تنہائی میں غسل کر رہا مجمع کے سامنے غسل ہو تو اس میں تو بعض اوقات لباس پہن کے غسل ہوتا، حج کرنے والے ساتھیوں کو منا کا میدان یاد آ رہا ہوگا، قربانی کر کر کے لوگ آ رہے ہیں اور سڑکوں پہ لگے ہوئے نل کے نیچے بیٹھ بیٹھ کے غسل کر رہے ہیں، اس لیے احرام کو پہنے، لیکن ویسے بھی یہ چیز نظر آ جاتی. تو خیر مہاراج، اگر وہ لباس کو سبھی جس کو پہن کے آپ غسل کر رہے ہیں، تب بھی آغاز کوئی اور خمینی کہتے ہیں کوئی گناہ غسل کے بارے میں نہیں. ہاں، یہ کوئی گناہ ہے کہ تم نے دوسرے کا لباس کیوں پہنا اور پھر اسے گیلا کیوں کر دیا، یہ دوسرا گناہ، لیکن غسل آپ کا بالکل صحیح. خیر، یہ تو دونوں کا اتفاق ہے، لیکن بعض پرانے علماء اور جہاز کے بھی مراجع اس کو بھی شرط قرار دیتے ہیں. لیکن چھوڑ دیجئے اس مسئلے کو، اب آئیے بارہویں شرط. آج کرتے تو تین دفعہ میں نے دوہرا دی. نویں شرط، برتن سونے چاندی کا نہ ہو. دسویں شرط، برتن مباح ہو، غصبی نہ ہو، چھینا ہوا نہ ہو. چارویں شرط، جگہ مباح ہو. اب بارہویں شرط جس میں اختلاف، وہ یہ ہے کہ غسل شروع کرنے سے پہلے پورا جسم پاک ہونا چاہیے. اب کس شرط نے تھوڑی بحث کی گنجائش ہے اور دلچسپ بحث ہے. بارہویں شرط یہ، اور پرانے علماء کی اکثریت اس کو شرط سمجھتی تھی، کہ جب آپ غسل کرنے جائیں تو غسل شروع نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کا جسم پہلے سے پاک نہ ہو. چنانچہ اگر آپ کے جسم پہ کوئی نجاست ہے تو غسل شروع کرنے سے پہلے اسے پاک کرنا ہوگا اور اس کے بعد آپ کو غسل شروع کرنا. اسی مسئلے کی وجہ سے آج بھی بہت سے لوگ یہ سمجھتے کہ غسل کرنے سے پہلے ایک مرتبہ نہانا ضروری ہے. لیکن ایک بات واضح کر جائے کہ وہ علماء بھی جن کا فتویٰ تھا کہ پہلے اپنے آپ کو پاک کرو، وہ بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ پورا جسم دھو، جہاں جہاں نجاست لگی ہے اتنا اس کا دھو لو، باقی جسم کو دھونے کی بات تو وہ بھی نہیں کرتے. یعنی دوسرے الفاظ، اگر کوئی آدمی تکلیف چھوڑ کر احتیاط پہ عمل کرنا چاہے، احتیاط کا مطلب تمام علماء کے فتوے کو ملا کے چلے، اس کے لیے پورا جسم دھونے کا کوئی مسئلہ نہیں، صرف جہاں جہاں نجاست لگی. تو خیر بہرحال، یہ تو میں نے ایک ضمنی بات کہہ دی. پرانے علماء کا مسئلہ یہ، اب دیکھیں موجودہ دو مراجع کیا فرماتے ہیں، آغائے خوئی اور امام خمینی. امام خمینی کا مسئلہ بہرحال ان کے انہی مقلدین کے کام آنے والا جو آغائے عراقی کی تقریب میں گئے، ورنہ جو آغائے عراقی کی تقریب میں نہیں، ان کو اگر امام خمینی کے یہ مسئلے زندگی میں پتہ نہ چلے تھے امام کی، تو آپ اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے اگر وہ کسی اور مجتہد کی تقریب میں آئے ہوئے. ہاں، آغائے عراقی کی تقریب میں جو لوگ آئے وہ اب تک امام خمینی کے مسائل پہ عمل کر سکتے ہیں، چاہے نیا نیا مسئلہ بھی ان کو پتہ چلتا رہے. تو آئیے دیکھیں کہ اس میں کیا مسئلہ ہے. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ امام خمینی اور آغائے خوئی دونوں اس بات کے قائل کہ غسل سے پہلے جسم پاک کرنا ضروری نہیں. لیکن پھر آگے چل کے دونوں میں اختلاف ہو گیا. عام آدمیوں کو پیچیدگی سے بچانے کے اتنا کہہ دوں کہ امام خمینی کا مسئلہ سنیں. امام خمینی فرماتے کہ غسل التماسی میں جسم پہلے پاک ہونا چاہیے، پھر آپ غسل کی نیت سے پانی میں اترے. غسل التماسی میں تو امام خمینی وہی پرانے مراجع کے ساتھ، پہلے جسم پاک کرو پھر غسل التماسی کرو. لیکن آغاز کوئی فرماتے کہ غسل التماسی میں بھی پہلے سے جسم پاک ہونا ضروری نہیں، بلکہ اگر نجس جسم اس کے ساتھ بھی آپ غسل التماسی کریں تو نیتیں کر لیں کہ میں یہ جو غسل التماسی کر رہا ہوں تو اس پانی سے اپنے جسم کو بھی پاک کر رہا ہوں اور اسی سے غسل بھی کر رہا ہوں. حدث اور خبث دونوں کی طہارت سے. البتہ یہ اس وقت ہے کہ جب پانی قلیل نہ ہو. اچھا، غسل التماسی تو قلیل پانی میں بھی شرط ہو سکتا، لیکن یہ سہولت جو آپ ہیں کوئی دے رہے ہیں کہ کم از کم پر پانی، کیونکہ قلیل پانی میں نجس جسم کے ساتھ آپ اتریں خود سارا پانی ہی نجس ہو جائے گا. اگر پر پانی تو ویسے قلیل پانی میں غسل التماسی جائز ہے اگر آپ پہلے سے پاک ہو، پھر غسل ہی آپ کو کرنا. لیکن اگر آپ کا جسم نجس ہے تو یا تو آپ اس کو پہلے پاک کریں باہر، پھر قلیل پانی میں غسل التماسی کریں، یا پر پانی لے لیجیے. آغائے خوئی فرماتے ہیں کہ اگر پر یا اس سے زیادہ کا پانی یا جاری پانی اس میں آپ غسل التماسی کریں تو ایک غسل کریں گے دو نیت کریں کہ میں غسل کر رہا ہوں جہاں جہاں پانی جائے نجاست بھی دور ہوتی جائے اور میں پاک بھی ہوتا جاؤں. امام خمینی فرماتے ہیں کہ جی نہیں، غسل التماسی میں پہلے جسم پاک کرو اور پھر غسل کرو. خیر، غسل التماسی کرنے والے بہت کم ہیں ہمارے معاشرے میں. آئیے دوسرے مسئلے کو، غسل ترتیبی. غسل ترتیبی میں امام خمینی کا فتویٰ کہ پہلے سے، یعنی غسل اسٹارٹ کرنے شروع کرنے سے پہلے پاک ہونا ضروری نہیں، بلکہ آپ غسل شروع کر دیں جسم میں جہاں جہاں نجاست جب وہاں تک پہنچے تو دو مرتبہ پانی ڈالے. پہلی مرتبہ اس نیت سے پانی ڈالے کہ میں نجاست دور کر رہا ہوں, اور پھر اسی جگہ پانی ڈالے کہ میں اب غسل کا پانی ڈال رہا ہوں. مثلاً ہمارا ہاتھ نجس, ہتھیلی نجس, تو اب ہم غسل شروع کر سکتے ہیں, کیونکہ ہتھیلی کی باری تو بہت بعد میں آنے والی. پرانے علماء کہتے تھے نہیں, پہلے آپ ہتھیلی پاک کریں پھر سر دھلے گا, غسل شروع نہیں ہو سکتا. امام خمینی فرماتے ہیں نہیں, ایسی بات نہیں, آپ غسل شروع کر دیجیے, سر و گردن دھویا آپ نے, سیدھا پورا جسم آپ نے دھویا, آخر میں ہتھیلی کی باری آئی, ہتھیلی نجس, تو آپ نے غسل کو روکا ایک منٹ کے لیے, روک دیا غسل, اور پانی ڈالا یہ نیت کر کے کہ ابھی وہ جو پیشاب لگا تھا میرے ہاتھ میں, میں اسے پاک کر رہا ہوں. جتنی دفعہ بھی پانی ڈالنا ہوتا ہے پاک کر دیا. پھر اب آپ نے غسل دوبارہ شروع کر دیا کہ اب میں غسل والا پانی ڈال رہا ہوں کہ جس سے میرے ہاتھ کا بھی غسل ہو جائے. امام خمینی کے نزدیک اس طریقے سے بھی آپ غسل کر سکتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جی ہاں, امام خمینی کا جو فتویٰ ہے یہ بالکل ٹھیک, یہ پہلے سے پاک کرنا ضروری نہیں, اصل یہی ہتھیلی, بلکہ آپ غسل شروع کر دیجیے, جب ہتھیلی کی باری آئے تو یہاں غسل کو روک دیجیے. پہلے آپ وہ جو خون لگا تھا ہاتھ پر اس کو پاک کرنے کے لیے سے پانی ڈال دیں, بلکہ اگر خود عین نجاست بھی لگی ہے تو کوئی بات نہیں, پہلے آپ غسل روک خون کو ہٹائیں گے, کھرچیں گے, صاف کریں گے, پھر پانی ڈال کے اس کو پاک کریں گے, پھر پانی ڈال کے کہیں گے کہ اب میں غسل والا پانی ڈال رہا ہوں. یہ بالکل ٹھیک, بلکہ آگاہ خود کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ آپ کو سہولت مل سکتی ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں خود خون نہیں لگا, بس خون کی نجاست ہے یعنی ہاتھ نجس ہو گیا, تو اب آپ کو دو دفعہ پانی ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں. جیسے امام خمینی نے کہا کہ نہیں, دو دفعہ تو ڈالنا, ایک دفعہ پاک کرنے کے لیے اسے, پھر ایک دفعہ غسل کے ارادے سے. آگاہ کھولنے کا نہیں, آپ ایک ہی دفعہ بھی پانی ڈال وہی غسل جاری رکھے, ہاتھ تک پہنچے جو ہاتھ پہلے سے نجس تھا, یہاں پہ پانی ڈالا, نیت کر لی کہ اس ایک پانی میں خون کو بھی پاک کر رہا ہوں, اسی سے اپنا غسل بھی کر رہا ہوں, طہارت خبثی بھی اور طہارت حدثی بھی, تب بھی یہ بالکل جائے. لیکن ہاں, اگر خود خون لگا تو پہلے خون کو صاف کرنا ہوگا, لیکن پھر بھی ایک ہی پانی ڈال کے دونوں نیت ہو سکتی ہے. خیر, یہ تھی بارہویں شرط. اس میں غسل استعمالی اور ترتیبی کے مسئلے میں بھی فرق ہے, آگاہ کوئی اور خمینی میں, اور خود غسل ترتیبی میں بھی اختلاف ہے, لیکن آپ نے مسئلہ سن لیا. تو غسل کے بعد, غسل کے دوران پہلے سے جسم پاک کرنا ضروری نہیں ہے, بلکہ ساتھ ساتھ بھی جسم پاک کر سکتے. البتہ اگر آپ پہلے جسم پاک کریں اور پھر غسل کریں تو بہرحال یہ بہتر تو ہے, احتیاط کے مطابق تو ہے, اب آپ کو اس کا حل, اس میں کوئی شک نہیں. یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو لوگ جسم پہلے پاک کرتے ہیں وہ معاذ اللہ کوئی فضول کام کر رہے ہیں, نہیں, مستحب کام کر رہے ہیں, لیکن یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ ضروری ہے, یہ لازم. خیر, یہ تو ہو گیا بارہواں مسئلہ کہ غسل کے دوران پاک کرنا لازم ہے یا لازم نہیں. یہ جو بارہویں شرط ہے, پرانے علماء اس کے قائل تھے, لیکن موجودہ مراجع کا فتویٰ آپ نے سن لیا. اب آئیے اس کے بعد آخری دو شرطیں, جن کے بارے میں موجودہ علماء کا اور پرانے علماء کا کوئی اختلاف نہیں. اب تک جو 12 باتیں یہ اس لیے آئیں, ان میں سے کچھ باتوں کو نئے علماء نہیں مانتے, پرانے مانتے ہیں. اب آخری دو باتیں ہیں جنہیں کوئی عالم نہیں مانتا, الا شاذ و نادر علماء, اور عربی کا محاورہ ہے بلکہ فقہ کا جملہ بھی ہے, نادر و کل معلوم, یہ جو بہت ہی کم ہے, ایسا ہے کہ جیسے ہائی نہیں. 99% شیعہ علماء متفق کہ یہ 12 باتیں کے بعد 13ویں اور 14ویں بات کی ضرورت نہیں. آئیے ایک مرتبہ خالی فہرست گن لیں, آخر تقریر, کہ وضو غسل کی شرائط 12, نمبر 1 نیت, نمبر 2 پانی مطلق ہو, نمبر 3 پانی خود پاک, نمبر 4 پانی مباح ہو, نمبر 5 پانی نقصان نہ پہنچائے, نمبر 6 مباشرت ہو یعنی آدمی خود غسل کرے, کسی سے مدد نہ لے, نمبر 7 وقت میں کمی نہ ہو, نمبر 8 کوئی رکاوٹ نہ ہو پانی پہنچنے سے جسم تک, نمبر 9 جس برتن سے غسل کیا جائے اس کو نیٹانگی کا نہ ہو, نمبر 10 غصبی نہ ہو یعنی مباح, نمبر 11 وہ جگہ جہاں غسل کر رہے ہیں یا پانی گر رہا ہے وہ بھی مباح, نمبر 12 جسم پہلے سے پاک. یہ 12 باتیں ہیں جن میں آخری 4 باتوں میں موجودہ مراجع متفق نہیں, لیکن بہرحال بہت سارے علماء متفق تھے. اب اس کے بعد 2 باتیں اور آتی ہیں ہمارے سامنے, 13ویں بات اور 14ویں بات. 13ویں بات اور 14ویں بات وہ جو وضو میں تو ضروری, اب تک کی 12 باتیں وضو میں بھی ہیں غسل میں بھی ہیں, آخر کی 2 شرطیں ایسی ہیں جو وضو میں تو ہیں بہرحال سب مانتے ہیں, لیکن غسل میں نہیں. 99% علماء کا یہ فتویٰ. وہ کیا کیا چیزیں؟ نمبر 13، غسل میں لازم ہے، وضو میں لازم کہ آپ وضو اوپر سے نیچے کریں. چہرہ دھونا ہے تو تھوڑی سے اوپر کی جانب پانی نہیں لے جا سکتے بلکہ بال سے لے کے نیچے تک پانی لانا. ہاتھ دھونا ہے وضو میں تو کوہنی سے لے کے انگلیوں کے ناخن تک پانی لے جانا، الٹا پانی لے جانا چاہے اس میں، چاہے بالکل الٹا لے جائیں اور چاہے آدھا الٹا لے جائیں. یہ مثلاً آپ نے وضو کا پانی بجائے کوہنی کے بیچ ہاتھ میں ڈالا، اور جو اوپر کا ہاتھ ہے اس کو الٹا دھویا، اور پھر جہاں پانی ڈالا اس کے نیچے کا ہاتھ سیدھا دھویا، تب بھی آپ کا وضو غلط ہے. لیکن غسل میں تمام شیعہ علماء تمام سے مقصد 99%. بعض اخباری علماء کے اختلافات ہر مسئلے کی طرح یہاں بھی ہیں، لیکن 99% علماء کا اتفاق کہ غسل میں اوپر نیچے کی شرط نہیں. سر و گردن آپ کو دھونا، یہ تو لازم، پہلے یہ دھونا. اب چاہے سر سے شروع کر کے گردن تک آئے، گردن سے شروع کر کے سر تک جائیں، یا منہ کو معیار بنائے، منہ سے گردن پہلے دھوئیں اور پھر منہ سے سر بعد میں دھوئیں، کوئی اس میں اوپر نیچے کا مسئلہ نہیں. اس کے بعد آگاہ خوئی کے نزدیک پورا جسم دھونا، چاہے کندھوں سے ٹانگوں تک جائیں یا ٹانگوں سے کندھوں تک آئیں، یا یہ کہ ناف سے اوپر کا جسم الٹا دھوئے اور ناف سے نیچے کا جسم سیدھا دھوئے، سب آپ کی مرضی. اور امام خمینی کے ہاں یہ مسئلہ اس طرح ہے کہ سر و گردن کے بعد سیدھا جسم دھونا، کندھے سے پیر تک جائیں یا پیر سے کندھے تک آئیں، اور یہی الٹے میں بھی کہ یہ تو ضروری ہے کہ سر و گردن پہلے دھو لے جسم بعد، لیکن اس کے درمیان اوپر نیچے دھونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں ایسا نہیں ہے کہ بالکل صفر، احتیاط مستحب یہ ہے کہ بہرحال اوپر سے نیچے دھویا جائے، ثواب ہے اس کے اندر، البتہ لازم نہیں. لیکن غسل کی بات ہے، وضو میں ایسا نہیں، وضو میں تو لازم ہے کہ آپ اوپر سے نیچے دھو لیں. 14 شرط موالات. وضو میں لازم ہے، غسل میں لازم نہیں. موالات کا مطلب یہ، موالات کے لفظی معنی ہے پے در پے مسلسل ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا. تو موالات جو ہے وضو میں یہ لازم کہ آپ پورا وضو جو ہے مسلسل کر، چہرہ دھویا اس کے بعد وقفانا کہ آپ بیٹھ گئے سگریٹ پی جائیں گے پیالی پی دو چار گپ شپ آنکھی اس کے بعد آپ نے ہاتھ دھویا، وضو آپ کا باطل. اس کے بعد سیدھے ہاتھ کی بھی فوراً بعد الٹا ہاتھ دھونا اور مسا بھی فوراً کرنا، البتہ فوراً جو ہے عرفی مسئلہ، لوگ کہیں کہ آپ نے وقفہ نہیں ڈالا. اور اس کے اندر دو چیزیں معیار بتائی گئی کہ یا تو اتنی دیر ہو جائے کہ جب آپ پیر کا مسا کریں تو چہرہ سوکھ چکا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بڑا وقفہ ڈال دیا، یا یہ کہ عرف کہ چہرہ آپ کا گیلا، سردیوں کے علاقے میں ٹھنڈے ممالک آپ نماز ظہر کے وقت چہرہ دھوئیں تو نماز مغرب کا گیلا رہتا، تو وہاں پہ یہ گیلا رہنا معیار نہیں، پھر وہاں عرف معیار. لیکن میں لوگوں کو زیادہ پیچیدگی میں نہ ڈالوں. وضو اتنے جلدی کرنا ہے کہ عام لوگ کہیں کہ آپ نے بیچ میں وقفہ نہیں ڈالا، گیس نہیں ڈالے، لیکن غسل کے اندر ایسا کوئی مسئلہ نہیں. آپ گیس بھی ڈال دیں تو کوئی بات نہیں، سر و گردن دھو کے آپ باہر آ دو، باقی جسم 4 گھنٹے کے بعد دھو، اور باقی جسم بھی پورا نہیں، ناف تک دھویا پھر باہر آ گئے غسل خانے سے، 4 گھنٹے کے بعد پھر باقی جسم دھو، کوئی بات نہیں. اس دوران اگر آپ کا جسم سوکھ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں. دیکھنے والوں نے بھی کہا کہ آپ یہ غسل کر رہے ہیں یا کھیل کر رہے ہیں، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ غسل میں موالات شرط نہیں. ہاں صرف 3 باتوں کا اس میں خیال رکھنا پڑتا. تیسری بات بھی آغاز ہوئی کے مقلدوں کے لیے، امام خمینی کے لیے تو ہی باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آدمی جسے پیشاب اور پیخانہ زیادہ دیر تک روکنا مشکل ہے، تو اس کے لیے اصول کیا ہے کہ اگر اسے اتنا وقت مل جائے کہ غسل کر کے نماز پڑھ لے اور بیچ میں پیشاب کے خطرے کو روک سکتا ہے، یا پیخانے کے خطرے روک سکتا ہے، یا ریا کو روک سکتا ہے، اتنا ہے. کیونکہ جن کو پیشاب پیخانہ اور ریا بار بار خارج ہونے کی عادت، ایسا نہیں کہ ہر سیکنڈ یا ہر 2 سیکنڈ کے بعد پیشاب کا خطرہ نکلے، نہیں بیچ میں ان کو وقت تو مل جاتا، اتنا نہیں ملتا ہے جتنا نارمل آدمی کو ملتا، 2-2.5 منٹ کے بعد خطرہ نکل آتا. تو بہرحال ایسے لوگوں کے لیے یہ مسئلہ کہ اگر پیشاب پیخانے اور ریا کی مجبوری، تو اسلام نے کھلی اجازت نہیں دے دی کہ پھر آپ کی مرضی کہ آپ کس طرح سے بھی غسل کریں، نہیں، یہ دیکھنا کہ اگر اتنی دیر آپ کنٹرول کر سکتے ہیں یا ریا کو یا پیخانے کو یا پیشاب کہ غسل کر کے نماز پڑھی جا سکتی، تو پھر تو ایسے آدمی کے لیے موالات واجب، یعنی فٹافٹ غسل کرے، فٹافٹ نماز پڑھے تاکہ بیچ میں پیشاب پیخانہ اور ریا خارج نہ ہونے پائے. بعض حالتوں میں ایسے آدمی کو اجتماعی غسل بھی واجب ہو سکتا ٹائم بچانے کے لیے. نمبر 2 استحاضہ والی عورت جسے خون آتا رہتا،
تو اس کی کچھ اسلام نے سہولتیں اس کو دی, لیکن وہ بالکل سہولتیں نہیں. وہ بھی اگر کچھ دیر خون روک سکتی تو واجب ہے کہ نماز کی حد کا خون روکے, یہ رک جاتا خود بہت. تو اس کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر خون آتا رہتا ہے اس کو, لیکن بیچ میں وقفہ مل جاتا, تو اگر یہ ممکن کہ فٹافٹ والا غسل کرے اور نماز پڑھے کتنی دیر خون رک جائے, اس کے لیے غسل میں موالات لازم. وہ وقفہ نہیں لے سکتی ہے کیونکہ وقفے لینے کا نتیجہ یہ ہے کہ جو بیچ میں اس کو تھوڑی دیر خون رکا وہ خون جاری ہو جائے, وہ فٹافٹ جتنی دیر خون رکا فوراً غسل کرے اور فوراً نماز پڑھ لے تاکہ اس کی نمازیں بغیر خون کے ہو جائیں. یعنی طہارت اور نماز کے بیچ میں خون نہ آئے, پیشاب نہ نکلے, پیخانہ نہ نکلے, ریح نہ نکلے. وہ غسل کا مسئلہ نہیں بلکہ غسل اور نماز کے بیچ میں یہ چیزیں نہ ہو, اس لیے ایسے آدمی کے لیے کہا گیا. اور یہ وہ آدمی ہے جس کو بعض اوقات غسل اجتماع سے بھی واجب ہو جائے گا ٹائم کی خاطر. خیر یہ مسئلہ بہت عام نہیں ہے اور اس کی مزید تفصیلات استحاضہ کے مسائل میں آئے گی, استحاضہ کا مسئلہ اور پیشاب اور پیخانے کے مسائل اس وقت بیان ہوں گے جب وضو کا مسئلہ آئے گا. اس کے بعد ایک تیسری بات اور ہے, وہ تیسری بات یہ کہ شاید اتنا وقت آج نہ ملے کہ ہم اس تیسری بات کو مکمل کریں, اشارہ آج کر دے تکمیل آئندہ ہو. تیسری بات یہ کہ آبا کو اس بات کے لیے قائل کہ اگر آپ اپنے جسم کے مختلف حصوں میں وقفے دے رہے ہیں تو اس دوران حدث سے اثر نہیں ہونا چاہیے. سر و گردن دھویا پھر آپ جا کے دو گھنٹے کے بعد نیچا نیچا جسم دھوئیں, لیکن اس دوران اگر سو گیا یا ریا خارج ہو گئی یا وضو یا پیشاب کر لیا تو اب نیچے کا جسم دھونا بیکار, پھر سر و گردن سے شروع کرنا ہوگا. تو کیونکہ ہمارے کوئی کے نظر غسل جنابت کے بیچ میں اگر وضو توڑنے والی کوئی چیز آ جائے تو وہ غسل باطل ہو جاتا. تو آگاہ کوئی کیا ہے جو وقفے دینا چاہتے ہیں لوگ اس بات کا خیال کر کہ سر و گردن سے لے کے پورا جسم دھلنے کے درمیان آپ بے شک آٹھ گھنٹے بتا دیں لیکن بیچ میں وضو توڑنے والی کوئی چیز نہ ہو. لیکن امام خمینی جو کہ اس بات کے قائل کہ غسل جنابت کے بیچ میں اگر پیشاب نکل گیا یا ریا خارج ہو گیا تو غسل پہ فرق نہیں پڑتا, غسل آپ کا صحیح رہتا ہے, البتہ اتنا کہ غسل جنابت کے بعد جو وضو معاف تھا اب وہ وضو کرنا پڑ جائے گا. تو امام خمینی کے نزدیک موالات کے دوران اگر آپ غسل میں موالات کا خیال نہ رکھیں لیکن بیچ میں حدث سے اثر ہو جائے کوئی بات نہیں. ہمارے کوئی کہتے ہیں کہ نہیں تین آدمیوں کے لیے موالات کا خیال رکھنا ضروری ہے. نمبر ایک جسے پیشاب اور پیخانہ اتنی دیر روکنے کی طاقت, نمبر دو جو استحاضہ کا خون جس کا اتنی دیر رک رہا کہ غسل اور نماز ہو جائے, اور نمبر تین کہ جو حدث سے اصغر کو بیچ میں کنٹرول کرے گا جو وہ وقفے ڈال رہا. اور حدث سے اصغر اگر کنٹرول نہیں ہوتا تو پھر یہ کہ اس طرح تو کبھی غسل ہو گئی, آپ سرو گردن دھو کے نکلے گی چار گھنٹے کے بعد میں نکلنا جسم دھو, اس دوران پیشاب کرنا پڑ, پھر آئیے سرو گردن دھوئیے پھر چار گھنٹے کے بعد میں نچلا جسم دھو پھر پیشاب آ گیا, تو اس طرح تو ساری زندگی گزر جائے. تو ایسے تیسرے آدمی کے لیے یہ معافی نہیں, اس کو پورا غسل پے در پے کرنا, پے در پے سے مقصد اتنے چھوٹے وقفے ڈالے کہ حدث سے اثر نہ ہو. اور امام خمینی کے یہاں تو یہ بھی جائز ہے. یہ مسئلہ میں نے جلدی جلدی مکمل کیا کیونکہ آج ہم ٹھیک 11:01 پہ تقریر شروع کر چکے تھے تو وقت پہ تقریر ختم ہو رہی, البتہ ابھی اس کی تفصیلات باقی. خصوصاً یہ جو مسئلہ شروع ہو گئے کہ غسل کے بیچ میں اگر ریا خارج ہو جاتا غسل جمعہ بھی باطل ہوتا ہے یا نہیں, غسل احرام بھی باطل ہوتا ہے یا نہیں, غسل مس میت غسل جنابت, یہ سارے غسل کا مسئلہ آ گیا, یہ آئندہ بیان ہوگا. لیکن یہاں شرطیں مکمل ہو گئے آج کی پوری تقریر, چودہویں بات موالات ضروری نہیں, بس اس کے ساتھ پوری 14 شرائط کا بیان آ گیا, یہ موضوع مکمل ہوا. اب انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ تقریر میں ہوں گی, جس میں پہلے سے میں بتا دوں کہ غسل میں کچھ پیچیدہ مسائل ہیں جن کو سنتے ہوئے آدمی کا دماغ ہل کے رہ جاتا, لیکن میں پہلے سے وارننگ دے رہا ہوں کہ آئندہ جمعے کے دن شاید ایسی کچھ باتیں آ جائیں, تاکہ جو لوگ بہت زیادہ خشک چیزوں سے گھبراتے ہیں وہ ایک آج جمعے کا نامہ کر سکتے ہیں. اور آئندہ جمعہ پھر وہ ہے کہ 5 سے 7 منٹ کی مجھے تاخیر ہو سکتی کیونکہ مریض کے درد کے بعد میں یہاں آؤں گا, البتہ 15 منٹ کی تاخیر نہیں, وہ بھی میری کوشش ہے کہ 10:30-11 بجے شروع ہو جائے. اس کے ساتھ ہماری آج کی گفتگو ختم ہوئی اور آج بھی اس کے فوراً بعد ایک میٹنگ, وہ میٹنگ ختم ہوگی تو 2 بجے کنزیومر مکاتب کا جلسہ جس میں بعض وجوہات کی بنا پر میری شرکت اس سال لازم ہو گئی ہے. وقت بہت کم ہے, سوال و جواب کا وقت ضرور, لیکن یہ ممبر سے نہیں بلکہ جو جن حضرات کے سوالات ہیں وہ قریب آ جائیں. باقی لوگوں سے انشاءاللہ آئندہ جمعے کو ملاقات ہوگی. جاتے جاتے درود بھیجے محمد و آل محمد.